kırıldı. O halim vecih.
Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم حضرت والا میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوزہم کا یہ کلام کلام معرفت و محبت آپ کو کتاب فیضان محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے, نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے, جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. اور زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے.
اب بتاؤں
میرا نام محمد امجد ہے اور دارالعلوم دیوبند میں ابتدا سے اخیر تک جو عالمیت کا کورس ہے شروع سے اخیر تک وہیں رہ کر بحمد اللہ پڑھا اور وہیں سے فارغ ہوا. پھر دارالعلوم دیوبند میں شعبہ افتاء میں ایک سال رہا اور وہیں سے افتاء کا کورس کیا. اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے خاندانی بچوں کے لیے میری یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی کہ وہاں استاد مقرر کیا گیا اور 24 گھنٹے کے لیے ان کے گھر کے بچوں کا اس طرح استاد تھا کہ گویا رات کو جب وہ سونے کے لیے جاتے تھے بس اس وقت وہاں سے جاتے, ورنہ فجر کے بعد سے ڈیوٹی اور ذمہ داری شروع ہو جاتی تھی. گھر پر خاص ان کے بچوں کے لیے مقرر کیا گیا. پھر وہاں سے ساؤتھ افریقہ جانا ہوا اور دارالعلوم آزاد ول میں بحمد اللہ اب حدیث شریف کی بعض کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے زیر تدریس ہے وہ پڑھاتا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہم العالی اب حضرت والا دامت برکاتہم کی اس کتاب کی جو تشریحات تقریباً 2-3 سال کے عرصے میں حقن نے یہاں کی ہے उनको कैसेटों और सीडियों से कलमबंद कर लिया गया, अब इंशाअल्लाह उनको किताबी शक्ल दी जा रही है और बहुत जल्द अल्लाह के फजल व करम से, हजरत वाला की दुआओं से इंशाअल्लाह वो मंजर आम पर आने वाली है छपकर। अमीर साहब दावत बरकातुम फरमाते हैं कि मैं इंशाअल्लाह फिर मुस्तकिलन यही आने वाला हूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का अगर दिल में इरादा ना हो तो कहना जायज़ नहीं, मसला है ये, हराम और नाजायज है कोई इंशाअल्लाह कहे और दिल में इरादा ना हो। इसलिए मैं आपको अर्ज कर दूं कि मैं इंशाअल्लाह दिल के इरादे के साथ कह रहा हूँ, वरना इंशाअल्लाह कहना जायज नहीं है। यहाँ के फवाइद बिहम्दिल्लाह रोज रोशन की तरह आया है, जैसे सूरज निकलते हुए अपनी रोशनी दिखाता है, इस तरह बिल्कुल वाज़ह तौर पर यहाँ के फवाइद नज़र आते हैं। और ठीक है, ये जुमला बहुत से लोग शायद रस्मन नकल करते हों, रस्मन के यहाँ जन्नत के मज़े आते हैं, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से हकीकतन इसको अर्ज करता हूँ कि यहाँ जन्नत के मज़े आते हैं, वाकई जन्नत के मज़े आते हैं। इसका प्रूफ और दलील अगर आपको चाहिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जहां जिन महफिलों और मजलिसों में मुझे याद किया जा रहा हो और मेरी अजमत और बड़ाई और बुजुर्गी की बातें की जा रही हो तो मैं उन मजालिस के ऊपर खास सकीना नाजिल करता हूँ, खुसूसी सकीना और इत्मीनान कल्बी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता है और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। और इन सब से बढ़कर फजीलत की बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला आसमानों पर उनका तज़किरा फरमाते हैं। तो जिनका तज़किरा आसमानों पर हो मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली सआदत नहीं है, बहुत ऊंची सआदत है। और इससे भी आगे बढ़कर तीन दिन पहले हकन ने एक बात अर्ज की थी कि अना जलीसु मन ज़करनी, जो मुझे याद करता है तो मैं उसका हमनशी होता हूँ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है हदीस कुदसी में। तो ऐसी महफिलें जहाँ अल्लाह को याद किया जा रहा हो और वहाँ जाकिरीन मौजूद हो तो गोया अल्लाह खुद वहाँ मौजूद हैं। और जहाँ अल्लाह मौजूद हो मेरे दोस्तों, तो फिर जन्नत का मजा क्यों नहीं आएगा। इसलिए कितने डिप्रेशन और टेंशन के बीमार यहाँ आते हैं और आकर के ऐसा सुकून पाते हैं कि फिर उनका यहाँ से निकलने को जी नहीं करता और दिल कहीं और नहीं लगता। अगर हकीकत पसंदाना तौर पर इखलास के साथ कोई आदमी ऐसी जगहों में रहे मेरे दोस्तों, तो उसे सारी कायनात में सबसे अच्छी जगह यही लगेंगी, ऐसी ही मजलिसें और महफिलें लगेंगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल के इरादे से बात अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि जब बंदा यहाँ मुस्तकिलन रहेगा और उस रहने को मतलब अपनी सआदत मैं समझता हूँ। वजह यह है कि जिंदगी के दिन तो मेरे दोस्तों किसी न किसी तरह कट जाते और खत्म हो ही जाते हैं। लम्हात हयात चाहे जिस चीज में आप गुजारो, ये तो गुजर ही जाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लुन नास यगदू फबायउन नफ्स फमुअतिकुहु औ मुबिकुहु, सब लोग सुबह करते हैं और फिर अपनी अपनी तमन्नाओं आरजुओं को पूरा करने के लिए चलते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपने आप को बायउन नफ्स फमुअतिकुहु औ मुबिकुहु, सब कोई सौदा अपने दिल में लिए हुए होते हैं और उसके बदले अपने सारी कोशिशें सही जद्दोजहद मेहनतें उस पर लगाते और खर्च करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अल्लाह की राह में अपनी जद्दोजहद लगाकर जहन्नम से बरात हासिल करके जन्नत में दाखिले के मुस्तहिक करार पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को हलाक कर डालते हैं और हलाकत वाले रास्तों पर चलते हैं। तो ये लम्हात जिंदगी तो गुजरने हैं, इससे बेहतर और इससे बढ़कर मेरे दोस्तों रूए जमीन पर कोई सआदत नहीं हो सकती कि अल्लाह के तज़किरों में, उसकी यादों में, उसकी बातों में ये लम्हात हयात गुजर कर खत्म हो जाए। जो लोग माल दौलत के कमाने के चक्कर में इसे खत्म करते हैं और लाख से दो लाख और दो लाख से दस लाख और दस लाख से फिर मिलियन, मिलियन से बिलियन इस चक्कर में रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये बनी नौ आदम जो है ना, ये इसके कल्ब की बीमारी है, बीमारी इसके कल्ब का मर्ज है। اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قصبے حلال میں لگا ہوا ہوں، حلال کما رہا ہوں، اس لیے اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے اور اس میں کیا حرج ہے اور یہ تو حلال و جائز ہے. حکیم الامت مجدد تھانوی نے لکھا، قصبے حلال تو جائز ہے لیکن حرص حلال جائز نہیں. جب حد سے ہم بڑھ جاتے ہیں اور ہماری ہر وقت کی دھن دھیان اور لگن سوچ فکر اسی پیسے 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 کی طرف ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اب قصبے حلال نہیں رہا، اب حرص حلال ہو گئی. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، دو عادتیں جس میں جمع ہو، خصلتان من کان تافی، دو خصلتیں اور عادتیں جس میں جمع ہو، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے یہاں اپنی بارگاہ میں شاکر بھی لکھتے ہیں اور صابر بھی لکھتے ہیں، شکر گزار بندہ بھی ہے اور صبر والا بھی ہے. کیا دو عادتیں؟ جو دین کے سلسلے میں، من نظر فی دینہ، دین کے سلسلے میں اس کی طرف دیکھتا ہے، من ہوا فوقہ، جو کہ اس سے بڑھ کر ہے، فاقتدا بھی اور اس کی اقتدا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں تو صرف فرائض اور واجبات ادا کر رہا ہوں لیکن میرا بھائی تو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کتنا اللہ کے راہ میں لگا ہوا ہے، تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے چلوں اور اس کی اقتدا کروں. اور دنیا کے سلسلے میں، من ہوا دونہ، جو کم درجے کا ہے اس کو دیکھتا ہے اور فحمید اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کم از کم میں فلاں سے بہت اچھا، فلاں سے بہت اچھا، فلاں سے بہت اچھا. تو روایت میں آیا، کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ اسے شکر گزار بھی اپنے یہاں لکھتے ہیں اور صبر والا بھی لکھتے ہیں، صابر بندہ بھی لکھتے ہیں. اور جس آدمی میں دو باتیں یہ جمع نہ ہو دین کے سلسلے میں، تو نیچے والے کو دیکھے، ایٹ لیسٹ چلو کم از کم میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، دیکھو فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، دین کے سلسلے میں نیچے والے کو. اور دنیا کے سلسلے میں، او میری دکان میں تو آج صرف 10,000 کی سیل ہوئی ہے، ورنہ فلاں تاجر ہے اس کی دکان میں روزانہ 90,000 100,000 80,000 کی سیل چل رہی ہے اور کر رہا ہے اندر کھڑا کھڑا پریشان ہو رہا ہے، تو دنیا کے سلسلے میں اسے دیکھ رہا ہے. لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا، نہ اللہ اسے شاکر لکھتے اور نہ صابر لکھتے. اللہ کے نبی کی باتوں میں میرے دوست وہ سکون چھپا ہوا ہے کہ میں کیا عرض کروں، کتنی سکون دلانے والی روایت ہے. فرما دیا کہ دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے سلسلے میں نیچے والے کو دیکھو. یہ جتنے کائنات کے، ساری دنیا بھر کے ڈپریشن اور ٹینشن کے بیمار ہیں، اللہ کے نبی کی صرف اس بات کو لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سارے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جائیں گے. کہ دنیا کے سلسلے میں نچلے والے کو دیکھو، تو جب ایک آدمی یہ دیکھے گا میں تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میرے اعضائے بدن صحیح سلامت ہیں، اللہ نے میری آنکھ، میرا کان، میری زبان، میرا چلنا، میرا پیر سب صحیح سلامت رکھا ہے، تو اسے پھر یہ احساس ہوگا کہ فلاں کے مقابلے میں مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک آدمی ایسے ہی رہا کرتا تھا، جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ارے بھائی یہ نقصان وہ نقصان اور یہ اداس فلاں اور میں تو بالکل محروم ہوں کچھ نہیں ہے، تو کوئی عالم تھے، انہوں نے ان سے یہ کہا، اچھا ٹھیک ہے تم جو یہ کہہ رہے ہو، میں تمہاری دونوں آنکھیں خریدنا چاہتا ہوں، بولو 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 کتنی قیمت لگانا چاہتے ہو؟ تو وہ تیاری نہیں کسی بھی قیمت پر، کہ نہیں میں دو آنکھ دے دی تو پھر میں کیا رہ جاؤں گا. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے اپنی زبان کاٹ کے اندر سے دے دو، بولو کیا قیمت لگاتے ہو؟ وہ تیار نہیں ہے کہ زبان ہی کٹ گئی میری تو پھر جینے کا کیا مزہ رہا. پھر اسی طرح چند اعضاء کی قیمت لگا کر دوستو انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ اب تمہیں پتا چلا کہ اللہ نے تمہیں کتنی دولت سے نوازا ہے، اب اندازہ ہوا کیا دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اسلام کی تعلیمات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بڑی اونچی ہے میرے دوستو، جو ان کو اپنے سینے سے لگا لے پھر زندگی کے کسی شعبے میں وہ پریشان نہیں ہو سکتا، بے چین نہیں ہو سکتا اور ٹینشن اور ڈپریشن کا بیمار نہیں ہو سکتا، جس کی آج گھر گھر گلا شکوا ہے، گھر گھر گلا شکوا. جا کے دیکھیے آپ، کاروبار تو بے شک بہت اونچا، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کو جب گھر میں آ کے دیکھو گے تو پتہ چلا بےچارا پریشان پھر رہا ہے. میں نے آج ہی ایک مضمون لکھایا حضرت والا کی نشار کی تشریحات میں، کہ پورے عالم میں جہاں کہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ سوسائڈ اور مطلب اپنی خودکشی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جان سے اور اپنی زندگی سے بالکل مایوس اور اداس ہو چکے ہیں اور اب وہ مرنے کے وہاں اس میں چل رہے ہیں، تو یہی 2 سال پہلے کسی نے بتایا تھا کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ ہو جو وہاں جا کے یہ لکھ دے، کہ اے اپنی جان دینے والے اور خودکشی کرنے والے، ایک مرتبہ کے لیے صرف کراچی میں جا کر گلشن اقبال میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا ایڈریس لے لے اور وہاں جا کر چند دن گزار کر پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لینا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا فیصلہ تو ختم کر چکا ہوگا کہ مجھے تو اس زندگی میں زندگی مل گئی، میری تو جان میں جان آ گئی، مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی سکون کی زندگی بھی لوگ جیتے ہیں یہاں روئے زمین پر، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی پریشانی اور یہی الجھن اور یہی ٹینشن دماغی الجھنیں اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، مفروضہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مفروضہ نہ سمجھے، تاریخی واقعات اور تجربات سے بحمد اللہ یہاں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو اتنے بیمار اور پریشان ہو چکے تھے لیکن اللہ کے فضل سے اور یہاں کی جو برکات ہیں اس سے وہ یہاں جب آئے پرسکون زندگی ابھی جی رہے ہیں، ابھی اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں، اس لیے دین اور اہل دین اور اللہ کی باتوں میں میرے دوستو ایسا ہی سکون رکھا ہوا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام جو حکن نے شروع کیا کہ محبت تیرا صدقہ ہے، سمر ہیں تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے، عجیب و غریب شعر ہے، عجیب و غریب شعر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب اس کے راستوں کا کوئی غم اٹھاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے اپنے آپ کو اور چاہے کتنا ہی صدمہ دل پر اٹھانا پڑے لیکن اسے گوارا کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور جب برداشت کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے لیکن وہ دل کا ٹوٹنا گوارا کرتا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، سنت کے مطابق نکاح کیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کی ملامت، گھر والوں اقربا اعزا کی ملامت، تان و تشنی سننی پڑ رہی ہے، واقعی دل پر بہت سخت سخت جملے جو سنے جا رہے ہیں، دل پر بڑی چوٹ لگ رہی ہے اور دل چیرا جا رہا ہے، بڑی مشقت بڑی تکلیف کا سامنا ہے، لیکن اپنے اللہ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کسی خوبصورت لڑکی لڑکے سے عشق ہو گیا، اب چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، یا ہوٹلوں میں ادھر ادھر ایئرپورٹ اور ہوٹلوں میں جب گزرتا ہے تو عشق عاشق مزاج ہے، جی چاہتا ہے کہ دیکھوں لیکن اللہ کا حکم سامنے آتا ہے۔ حضرت والا کا مضمون ہے خاص پورے عالم میں، اور دل پر وہ صدمہ اور غم اٹھاتا ہے، جی دل کو توڑتا ہے لیکن اپنے مولا کے حکم کو نہیں توڑتا، دل کا توڑنا گوارا لیکن اللہ کی نامرضی اس کو گوارا نہیں۔ جب میرے دوستو بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور آہ زاری کرتا ہے، اور یاد رکھنی ہے میری یہ بات، جب بندہ اللہ کے راستوں کے غم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خاص رونا عطا فرماتے ہیں جس میں بڑی حلاوت ہوتی ہے، بڑا مٹھاس ہوتا ہے، بڑی لذت اور چاشنی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میں نے آج ہی اتفاق سے اس میں لکھایا کہ جو اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے تو پھر اللہ اتنا غیرت والا ہے کہ اسے ان انسانوں کے دروں پر رونے سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے ایک در پر رونے والا، یاد رکھنا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہ مخلوق کے در پر نہیں روئے گا۔ اور اللہ کے ایک راضی کرنے کا غم اٹھانے والا، پھر اللہ اتنے غیرت مند ہے کہ اسے دوسرے چھوٹے چھوٹے غموں میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، مختلف روایتوں میں میرے دوستو موجود ہے۔ اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فرمانا چاہتے ہیں، اے اللہ میں نے آپ کے لیے جو غم اٹھائے ہیں اور جو ناز اٹھائے ہیں ان کے نتیجے میں مجھے آپ نے یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، علوم کا خزانہ عطا فرمایا، علوم کا خزانہ عطا فرمایا۔ یہ علوم وہابی ہوتے ہیں، ان کا قسم سے تعلق نہیں، وہاں سے اللہ کے یہاں سے فیضان دل کے اوپر جاری رہتا ہے، جیسے کسی نہر کو کسی سمندر کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کے اندر سے پانی برابر میرے دوستو چلتا رہے گا۔ اللہ کی ذات علیم تو ایسی ہے کہ وہاں تو علوم کے ایسے خزانے ہیں کہ لا ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کے کلمات اتنے ہیں، سارے سمندر اگر روشنائی بنائے جائیں اور سارے درخت کی لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کے قلم اور پھر لکھ جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس ذات علیم سے جس کا رابطہ ہو جائے تو پھر کیسے خزانے نشر ہو گئے اور کیسے علوم نشر ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے، 40 دن کا وعدہ ہے، اور جس نے 40 سال جی اور پوری زندگی اللہ کے لیے ایسی اخلاص سے عبادت کی ہو. روایت میں تو 40 دن پہ وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب میں علوم و حکم کے سرچشمے جاری فرما دیتے ہیں, اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے حضرت والا جو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نشر کر رہا ہوں اے اللہ, یا آپ کی محبت جو مجھے عطا ہوئی ہے اس محبت کا صدقہ اور اس کا طفیل ہے یہ جو کچھ میں نشر کر رہا ہوں اور جو علوم میری زبان سے نکل رہے ہیں. اپنے کسب اور جہد کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو بتانا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے یہی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے. جب بندہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھتا ہے یہی دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے. حضرت والا ہی کا ایک شعر ہے جس میں یہ ذکر فرمایا کہ پیاسا اگر پانی کو چاہ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پانی بھی پیاسے کی طلب میں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے لیے مقرر کیا ہے. وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ شخص, کہاں ہے جس کے لیے مجھے مقرر کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتے ہیں اور جو نیک اور اچھے خیالات دل میں ڈالتے ہیں اور پھر بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے, انہیں اتفاقات نہیں سمجھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں اچھا خیال ڈالتے ہیں یہ لمۃ الملک ہوتا ہے, فرشتے کا خاص تصرف. ہمارے شیخ ابو الحضرت مسیح الامت جلال آبادی فرماتے ہیں جب جس نیکی کا خیال دل میں آئے کرنے کا تو اسے ٹال مٹول نہ کرو, فوراً کر لو. دل میں خیال آیا اس گناہ سے توبہ کرنی, فوراً کرو. دل میں خیال آیا بیعت ہونا ہے کسی اللہ والے سے, فوراً کر لو. تعلق اصلاحی قائم کرنا تاخیر نہ کرو. جو بھی نیک کام دل میں آیا تاخیر نہ کرو, فوراً کر لو. اور عجیب مثال پیش فرماتے تھے کوئی مہمان اگر آپ کے در پر آیا ہو اور آپ نے اس کا اکرام نہ کیا, استقبال نہ کیا, اس کو اس کی آؤ بھگت اچھی طرح سے نہ کی, تو چند دن کے بعد جب آپ کو دیکھ لے گا وہ کہ یہ حال ہے, وہ کبھی بھی آپ کے دروازے کی طرف رخ نہیں کرے گا. اور اگر آپ اس کا اچھی طرح استقبال کریں, خوب کھلائیں پلائیں اور اس کے آؤ بھگت کریں تو نتیجہ نکلے گا وہ بار 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 آئے گا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی اس واقعے کو حضرت مسیح الامت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کہ اسی طرح بس سمجھ لو یہ جو دل کا نیکی کا خیال ہے, آتے ہی تم نے عمل کیا پھر اور خیال آئیں گے, پھر اور خیال آئیں گے. اسی طرح ہوتے ہوتے میرے دوستو آپ تقوی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ وہ منزل مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس لیے حضرت والا اسی کو فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نشر کرتا ہوں یہ اے اللہ تیرے علوم کے سب خزانے اس محبت کے صدقے میں مجھے عطا ہوئے. آگے ارشاد فرمایا کہ زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. یہ جو میں نے ابھی روایت پیش کی تھی اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جب زمین پر بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا کیا رابطہ عرش اعظم سے ہوتا ہے کہ اللہ وہاں اسے یاد کرتے ہیں, اور جب وہ یہاں سجدے میں گرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ گویا کہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے اور بندے مومن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اگر میرے دوستو دل ہمارا صاف ہو پاک ہو پھر دیکھو کہ ان سجدوں کا کیا مزہ آتا ہے. کئی لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں دھیان اور توجہ نہیں رہتی. وجہ یہ ہے ہم نے دین کو صرف محدود طریقے سے بس وقتی طور پر ضرورت سمجھ کے اس کو چلایا اپنے ساتھ, اور اصل دنیا کے معاملات دل پہ ہمارے چھائے ہوئے ہیں. تو نماز میں بھی کھڑے ہوئے تو وہی سارے معاملات دل کے اندر آتے رہتے ہیں, حالانکہ ہونا الٹا چاہیے تھا. اگر یہ دل غیر اللہ سے صاف ہو پھر میرے دوستو دیکھو کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حلاوت اور کیا مزہ رکھا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا وجہ نہیں فرمایا کہ قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. نماز کے اندر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے عرض کرتا رہتا ہے کہ دل پر اگر وہ زہریلا کوئی سانپ اگر کسی کو ڈس لے تو پھر اس کے اندر صحیح کسی چیز کی تاثیر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ہم اسے کڑوی چیز چکھائیں گے تو اسے محسوس نہیں ہوگا کہ اس میں کڑوا ذائقہ ہے. ہمارے اندر نفس میں, ہمارے قلب اور روح میں اسی طرح میرے دوستو وہ جو گندگی اور زہر گناہوں کا چڑھ گیا ہے, اس لیے نہ عبادات کی حلاوت محسوس ہوتی, نہ مناجات میں کوئی لذت محسوس ہوتی اور مزہ بھی نہیں آتا. خاص طور پر یہ عشق مجازی کا گناہ یہ ایسا خطرناک ہے. حضرت والا نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کے دل کا قبلہ بدل کر رکھ دیتا ہے, دل کا رخ پلٹ دیتا ہے. نماز میں کھڑا ہوا ہے جسم وہاں ہے اور دل طواف کر رہا ہے اسی اپنے محبوب اور محبوبہ کے, اسی کے چکر لگاتا رہتا ہے. جب سلام پھیرا تو پتا چلا کتنی رکعتیں پڑھی میں نے, بس یہ پتا ہے کہ اللہ اکبر کہا تھا اور اب سلام پھیر رہا ہوں, باقی بیچ میں کچھ پتا نہیں ہے. یہ دل کا حال ہو جاتا ہے اس گناہ میں, تو پھر مناجات کی لذت میرے دوستوں کہاں سے ملے گی؟ یاد رکھنا, اور ہم سب کے لیے یہ بات ہے, اللہ تعالی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مناجات اور دعاؤں کی لذت ہم سے چھین لیتے ہیں. ورنہ جسے دعا کی لذت دے دی جائے, ایک روایت میں آتا ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھو اس کو تمام خیر عطا کر دی گئی, وہ اس دروازے کو کھٹکھٹانا جان جاتا ہے, اور جو اس دروازے سے جڑ جائے, میں نے ابھی عرض کیا تھا, پھر اللہ اسے دوسرے دروں سے نہیں جوڑتے. ہاں اس کا دھیان وہاں لگ جاتا ہے, کب کھولیں گے در, کب ملے گا ہمارا مقصد, کب ہماری مراد پوری ہوگی, اس پر نظر رہنی ہی نہیں چاہیے. حضرت خواجہ صاحب عجیب و غریب, حضرت تھانوی کے عاشق اور عجیب و غریب خلیفہ تھے, ایسی نسبت مع اللہ قویہ حاصل تھی. جی ایک موقع پر حضرت والا کے مواعظ میں ہیں, حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے بڑے بڑے علماء حضرات تھے, اور کچھ ہنسی کی باتیں حضرت خواجہ صاحب فرما رہے تھے. پھر یک لخت یک دم پوچھا کہ بتاؤ اس وقت میں بھی کون ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے؟ اہل اللہ ہنستے تو ہیں میرے دوستو, ہنسنا منع بھی نہیں ہے اور ہنسنے کی گنجائش بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے جو اللہ کے خاص اولیاء ہیں وہ دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے فوراً جی سب کو پوچھا تو سب خاموش. پھر یہ اشعار پڑھے کہ ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پیغم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ گہرا تعلق. ایک بزرگ کے یہاں کوئی شخص چلے گئے, دیکھا کہ بڑی دنیا اور بڑا مزہ اور بڑے عیش عشرت اور پنکھے اور سب اور بڑے مزے میں جی رہے, تو باہر دروازے پر یہ مصرع لکھ کے چلے گئے. کیا مصرع لکھا؟ نمردان اس کے دنیا دوست دارد. وہ کوئی اللہ کا رجال اللہ میں سے نہیں ہے, اور وہ کوئی ولی نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو. جب ان بزرگ کو کوئی اطلاع دی گئی, حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری میرے استاد محترم, انہوں نے ترمذی کی شرح میں اس واقعے کو لکھا ہے, اور یہیں پاکستان کے کسی علاقے کے وہ بزرگ تھے, جب ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت اس طرح سے ایک صاحب آئے تھے اور لکھ کے گئے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے اس مصرے کے نیچے لکھ دو کہ نمردانس کے دنیا دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد, اگر وہ دنیا رکھتا ہے دوست کے لیے رکھتا ہے. اگر اللہ والے مزاح کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں, اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اسی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کر کے پھر وہ مذاق نہیں کرتے اور مزاح انہیں پسند نہیں ہوتا. تو میں تو کہتا تھا کہ خواجہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو, اس کی انتظار نہ کرو کہ جواب ملے گا یا نہیں ملے گا, بس اپنا کام بندگی ہے بندگی پیش کرتے رہو. اور اسی مضمون کو اشعار میں یوں ارشاد فرمایا کہ کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا, ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا, گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کٹے کٹائے جا, اور کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ کو پکارے جائیں دروازہ کب کھلے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ادھر ان کا کام ہے وہ جب چاہے دروازہ کھولیں کبھی بندے کے لیے مصلحت نہیں ہے وہ بیچارہ بیمار ہے دعائیں کر رہا ہے ایک مہینہ ہفتہ سال دو سال ہو گئے سب سے دعائیں کرا لی بزرگوں سے بھی کرا لی بیماری جاتی ہی نہیں اے میرے دوست یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری میں ایسے منازل سلوک طے کرانا چاہتے ہیں کہ تجھ سے حق کی حالت میں 20-50 سال میں بھی نہ کر سکتا اس لیے تیرا اس وقت میں بیمار رکھنا ہی مصلحت ہے تو غریب و فقیر ہے اور سب شرطیں پوری کر رہا ہے کسب مال کی لیکن تجھے مالدار نہیں بنایا جا رہا ہے تو نہیں جانتا کہ کیا اللہ کی مصلحت ہے تجھے 10 سال اسی حالت میں رکھنا ہے ہمارے ایک استاذ تھے عالم ہے اور وہاں پڑھاتے تھے دیوبند میں فرماتے تھے میں نے کئی مرتبہ کاروبار کی کوشش کی جس کو پیسے دیے شرکت میں بس وہ دھوکہ دے گیا اب تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس طرف بڑھوں گا ہی نہیں اللہ کو مجھ سے یہ مقصود ہی نہیں ہے اس لیے میرے دوستو ہمارا اپنا کام اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا تمام گناہوں سے بچنا پریشانیوں کی اصل جڑ گناہ ہے حالات آ سکتے ہیں لیکن متقی آدمی کا دل یاد رکھنا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا حالات آئے جسم کے اوپر سے یوں آ کے گزر جاتے ہیں جو صحیح اللہ کے نیک بندے ہیں دل سے ہر گھڑی میرے دوست مطمئن رہتے ہیں اور سن لے توکل اسی کا نام ہے موافق ناموافق مساعد نامساعد جیسے حالات ہو منشا کے مطابق منشا کے خلاف خبر آئی آپ کا مال سارا سمندر میں ڈوب گیا خبر آئی آپ کا مال سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا اور ایک گاہک ملا ہے جو 2 گنا قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہے دونوں حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے شریعت کے مطابق رزق کمانے کی کوشش کی تھی اگر یہ ڈوب گیا اللہ کی طرف سے میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہے شاہ احمد پرتاب گڑھی کا مشہور شعر ہے میں بار بار پڑھتا ہوں ہم سب کے چونکہ کچھ حالات ہوتے ہیں اس لیے بڑی تسلی کا شعر ہے ابھی میں حضرت والا کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اسی کے اندر بھی حضرت نے اس شعر کو نقل کیا بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسقل دیکھا ہے اور جس راہ سے بولے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے ہم اپنی رائے سے اپنے لیے تجویز کرتے ہیں حالات اب میں 20 سال کا ہوا میرے لیے ایسی ایسی چیزیں مجھے ملنی چاہیے اب 30 کا ہوا پھر میرے ترقی یوں یوں ایسے ایسے ہونی چاہیے ایسے سوچتے جاتے ہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکاوٹیں ڈال کر اور ہمارا رخ پھیرا جاتا ہے تمہاری نظر زیادہ مادیت کی طرف ہو چکی ہے پھیرو اپنا رخ تمہاری نظر اپنے حالات بنانے کی طرف زیادہ ہو چکی ہے مجھے راضی کرنے کی زیادہ فکر کرو اس طرح اللہ تعالیٰ میرے دوست رخ پھیرتے ہیں حضرت مولانا یحیٰ بام صاحب ہمارے ہاں ایک عالم ہے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں میں ان کے پاس بیٹھا تھا ایک عامل ان کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے میں نے ان کو بتایا حضرت عامل وامل سے آپ ان کو ہٹا دو یہاں سے عامل واملوں کے چکر میں مت پڑو اور پھر کچھ تھوڑی سی بات میں نے اپنی حالات کی بتائی میں نے کہا یہ سب بالآخر ایمان کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں رکھنا ڈال دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آدمی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جس کے گلے میں دیکھو آج آپ کو تعویذ ملے گا بڑا چھوٹا چلو چھوٹوں کے لیے ایک بات ہے کہ چلو کوئی جائز تعویذ ڈال لیا لیکن اول تو میں آپ کو بتاؤں چھوٹوں کو بھی اس کا عادی نہیں بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آدمی مانگتا رہے دعائیں رقیہ کرتا رہے جو مسنون اصل طریقہ ہے جو مسنون اصل طریقہ ان چیزوں کی عادت نہ ڈالے گلے میں ڈالتے حضرت والا کا کیا ایمانی جملہ ہے صحابہ کرام اپنے گلوں میں تلواریں لٹکاتے تھے تو ان کو یہ تعویذ کی رسیاں لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اب جب سے ہم نے تلواریں لٹکانی چھوڑ دی تو ہمیں تعویذ جی مفتی رضا الحق صاحب ہو سکتا ہے 1-2 دن میں آنے والے ہوں یہاں جی وہ چونکہ کل ان کے ہاں جلسہ ہوا میں بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے والد صاحب ان سے کسی نے یہ پوچھا ان کو کچھ اس فن سے مناسبت تھی کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو جنات کی منکر ہے ان کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی ایسے لوگ ہیں دنیا میں انہی مسلمانوں میں گزرے ہیں جو کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے جنات کا وجود. تو ایسے لوگوں کو جنات ستاتے نہیں, پکڑتے نہیں, اور ان کو پریشان نہیں کرتے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ دیکھو ہم کوئی چیز ہیں کہ نہیں, پتہ چلائیں تمہیں دیکھو ہم ہیں. تو فرما رہے تھے کہ حضرت منصف بن نوری کے والد صاحب نے کہا کہ جنات اتنی بزدل اور ڈرپوک اور اتنی کمزور قوم ہے مومن کی طاقت کے سامنے کہ جو اس کے وجودی کو تسلیم نہ کرے کہ جا جن ون کیا ہوتا ہے, سب خاک کیا اعلیٰ بلا ہے, یہ کچھ نہیں, میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, اللہ کا ایک نام لوں گا, سب ختم. وہ خود بھاگ جائے گا, وہ خود ڈر کے بھاگ جائے گا. ایسی قوم تو انہوں نے بات کہی جو مانتے ہی نہیں, تو وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, تو وہ ان کے قریب ہی نہیں لگتے ہیں, قریب آتے ہی نہیں کہ ان کے وجود کو تسلیم کریں. آج جسے دیکھو یہ سر میں درد ہے, او یہاں جن بیٹھ گیا ہے آ کے. جی بیوی اندر سے جاؤ گے, بیوی سے کہو گے میں تو تم کو 5 دن سے کہہ رہی تھی. عورت جو ہے وہ جلدی توہمات کی شکار ہوتی ہے. اب شوہر کہتا ہے دکان تو بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک کیا ہوا, میں تم کو 2 سال سے کہہ رہی ہوں, تمہارے فلاں نے کرا رکھا ہے, جاؤ جا کے فلاں جگہ پوچھ لو اگر تمہیں یقین نہیں آتا, ایمان خراب کر دیا کہ نہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, ہمارے ابا اور اما سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان. کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی, اللہ اکبر. ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا, جو کسی عراف اور کاہن کے پاس آئے گا مستقبل کی خبریں بتانے والا یا چھپے چھپے راز بتانے والا, اس کے پاس جائے گا, صرف جائے گا, 40 دن تک کی اس کی عبادات قبول نہیں. آگے سنیے, جو کسی کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کی کہ ہاں واقعی اس نے سچ کہا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر اختیار کیا اس دین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. تصدیق اگر کی, کیونکہ غیب کی خبر میرے دوستو صرف اللہ. اب یہ ایسی ایسی پلاننگ اور ایسے ایسے انداز اپناتے ہیں کہ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. میرا منشا صرف یہ بات عرض کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کبھی ایسے حالات بیچ میں ڈالے جاتے ہیں جس میں وقف تربیت. تو میں نے مولانا سے جب یہ 2-3 باتیں پیش کی, مجھ سے کہنے لگے کہ پیارے جن حالات سے تو گزر گیا اور یہ صورت یہ باتیں تو نے سیکھی, تو اب میں خود تمہارے لیے یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے تعویذ ڈالنا اور لینا جائز ہی نہیں ہے. میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی کہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو تو سب چھٹتی چلی جاتی ہے چیزیں. وقتی آزمائش میرے دوستو کبھی کبھی آتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہمیں علاج بتایا ہے. اس لیے بندے کو اللہ جس حال میں رکھے وہ اسی حال میں خوش رہے. حضرت شاہ احمد پرتاب گڑھی کہتے ہیں ہمیں, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا وہی حال اس وقت کے لیے ہمارے لیے بہتر تھا. ہاں بے شک کوئی پریشانی مصیبت ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور عافیت کا سوال کرے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا صل اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایسی مشقت اور ایسی تکلیف سے اور ایسی آزمائش سے جس کو سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. کیا کیا باتیں ہیں میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, اے اللہ آپ میرے معاملے کو کس کی طرف سونپتے ہیں, الى من تکلنی الى عدو يتهجمنی ام الى قریب ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. جو بھی ہو جس کے بھی حوالے میرا معاملہ ہو, مین بات میرے لیے بنیادی یہ ہے, اگر آپ ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن دیکھو میرے دوستو سبحان اللہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر ان عافیتک اوسع لی, لیکن اے اللہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت کے ساتھ رکھیں, لوگوں کی نگاہوں میں عزت کے ساتھ رکھیں, اور میری حالت یہ نہ ہو کہ سب کچھ سب ساری قوم سب مجھے چھوڑ کے ایک طرف کر دیں. میں اس پہ راضی تو ہوں لیکن آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت کے ساتھ رکھیں. یہ تعلیم دی گئی. حضرت والا عرض فرماتے ہیں کہ زمین پر ہیں مگر کیا رابطہ ہے عرش آدم سے. بندے کا رابطہ اسی طرح عرش آدم پر ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر رہ کر اللہ کو یاد کرے. جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر آسمانوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. زمین پر ہے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے، اور جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، فدا اللہ پر ہے قلب و جان اللہ والوں کے، اور تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت۔ حضرت والا کے کلام میں مضمون بکثرت موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، منشا یہ ہے کہ اللہ کا غیر اگر دل میں ہوگا تو اللہ کی صحیح محبت قائم نہیں ہوگی، جس کو ڈھونڈنے ہم یہاں خانقاہ میں آتے ہیں اور جس کو ڈھونڈنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے۔ تو بزرگوں کی بات مان کر چلنا، صرف آئے بیٹھے کچھ دعا کرا لی لیکن عمل کی کوئی کوشش اور عزم ارادہ ہے نہیں اور ہمت سست ہے۔ کئی لوگ لکھتے ہیں میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں پاتا۔ حضرت والا نے اس کا علاج فرمایا کہ گناہ سے بچنا ہمت سے ہوگا۔ ہمت، کوئی شیخ کوئی وظیفہ تجویز کر دے، لو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، لو یہ پڑھ لیا کرو، تو آپ کل کو جواب خط میں لکھیں گے حضرت میں نے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا مگر کیا کروں پڑھا نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دو۔ پھر ایک نیا وظیفہ لکھو، ٹھیک ہے میں تم کو لکھتا ہوں تم 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو۔ او حضرت میں تو وہ 10 بار پڑھنے کی کوشش کی، 15-20 منٹ لگتی ہے، بس ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں، کوئی وظیفہ اس کے لیے دے دو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہاں تک وظیفے دو گے، اور میرے شیخ کا کیا پیارا جملہ ہے، اللہ نے گناہوں سے بچنا فرض کیا ہے، اگر اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت نہ دیتے تو گناہوں سے بچنا فرض نہ کرتے۔ جب اللہ نے گناہوں سے بچنا فرض کیا، دلیل ہے کہ بچنے کی ہمت بھی دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ تو پھر یہ جملہ تمہارا، یہ نفس کی مکاری اور شرارت و خباثت اور دھوکے پر مبنی ہے، بچنا چاہتا ہوں بچا نہیں جاتا۔ عجیب عجیب حضرت والا نے علاج بتائے۔ ایک داروغہ ہو اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، یا کوئی پہلوان ہو ہمارے مولانا احمد صاحب کی طرح اور سامنے کھڑا ہوا ہو، اور کوئی کہتا ہے نہیں مجھے عورتوں کو دیکھنے کا مرض ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر نگاہ بچتی نہیں ہے، اب وہ داروغہ پولیس والا کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں بندوق، چل دیکھ، ایک نظر تو ڈال اور تیرا کام میں نے تمام کیا۔ پھر حضرت والا جوش میں فرماتے ہیں ایک انسان کی اس معمولی سی کمزور طاقت سے تو اتنا ڈر ہے، لیکن اللہ سے ڈر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی اسی حال میں اللہ ان نگاہوں کو سلب کر لے اور چھین لے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ دل پر نگاہوں پر ایسا آ پڑے کہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ۔ جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جی، اس کی طاقت اور قدرت کا اگر خیال ہو تو پھر یہ ایسے ایسے گندے گناہ میں انسان مبتلا نہیں ہوگا، خواہ وہ اکیلا رات کو کمرے میں لیٹا ہوا ہو۔ ایسی ایسی، میں علی گڑھ یونیورسٹی میں چلا لگا رہا تھا تو وہاں کمروں میں جاتے تھے، لڑکوں میں ادب بہت، ظاہری ادب بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی بالکل اتنی عزت سے پیش آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، بچھ جاتے ہیں، طلبا ایسے ہیں وہ۔ خیر ایک طالب علم تھا، بہت ذہین، سوال جواب اس نے شروع کر دیا، باتوں باتوں میں میں نے بعض گناہوں کی باتیں جب کرنی شروع کی تو مجھ سے پوچھنے لگا مشت زنی یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ تو میں نے اسے کہا گناہ پوچھتے ہو تم؟ نہایت سخت قسم کہتا ہے کہ کون ہے پوری یونیورسٹی میں جو اس سے بچا ہوا ہو، کون ہے پوری یونیورسٹی میں جو اس سے بچا ہوا ہو؟ میرے محترم دوستو، نہ تو وہ انوار اور تجلیات اور اللہ کے قرب کی جگہیں ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، لیکن بہت بصیرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیاوی علوم حاصل کرنے ضروری ہیں ایک درجے میں، لیکن ایمان کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے۔ اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں ڈالنے والوں اچھی طرح سے سن لو کہ اگر ایمان ضائع ہوتا ہو ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجنا لا حاصل ہے۔ ہم پر یہ بات ضروری اور فرض نہیں ہے کہ ہم انجینئر بنے یا فلا بنے یا فلا بنے یا فلا بنے جبکہ ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہو۔ ہاں ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مولانا جب اس کی ضرورت تو پڑے گی، اور کوئی اسلامی ملک اگر قائم ہو تو اس کے لیے ایسے سب لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی فرض ہے بننا، لیکن جہاں ایمان ضائع ہو رہا ہو پھر ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو رہ گئی یہ بات کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو کیسے نظام چلے گا۔ اگر اس کو آپ ایمان کے لفظوں میں سننا چاہتے ہو تو ایمان کے الفاظ یہ ہیں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ کفار جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان کے دل میں اللہ ایمان القا کریں گے اور وہ ایمان میں داخل ہو کے ہمارے سارے کام انجام دیں گے۔ اور اگر تجربے کی روشنی میں جاننا چاہتے ہو تو جائیے پورے یورپ اور انگلینڈ اور افریقہ میں، بڑے بڑے پوسٹ کے گورے جی اسلام میں داخل ہو کر آج مسلمانوں کے لیے کام سارا کر رہے ہیں اور اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم کو کیا ضرورت پڑی کہ اپنی اولاد کے ایمان کو داؤں پہ لگا دیں اور یونیورسٹی اور کالج میں جائے اور پھر ایمان سلامت رہے؟ یہ کیسے ہے آپ کو بتاؤں؟ یہ اس سے کم نہیں ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میرا آگ جلے گا، میرا ہاتھ جلے گا نہیں، اس سے کم نہیں ہے یہ۔ اس سے آگے ضرور ہے کہ آگ میں حصہ ہاتھ جلے گا اور یونیورسٹی میں جا کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہونا پڑے گا۔ میرے دوستو بہت لوگ ہیں شکایت لیے بیٹھے ہیں، مولانا اولاد کہنا نہیں مانتی، کہنا نہیں سنتی۔ اور ہمارے ساؤتھ افریقہ میں آئے دن یہ واقعات ہیں، شادی لو میرج جسے کہتے ہیں، محبت کی شادی، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے محبت ہو گئی، اب والدین ہزار سر پٹکتے رہیں لیکن قطعاً وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نہ لڑکی چھوڑنے کو تیار نہ لڑکا چھوڑنے کو تیار۔ اب آ کے مولوی صاحب کے پاس لاتے ہیں کوئی ایسا تعویذ دو کہ یہ چھوٹ جائے۔ تعویذ تو تیرے ہاتھ میں تھا کہ جس وقت اس کو شعور ہو رہا تھا تو نے اس وقت سے اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ ان ملکوں میں رہنے کو لوگ بہت بڑی وہ سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی یہیں چار پانچ تقریباً چھ سال کی بات پہلے کی ہے، اوپر بیٹھا ہوا، میں تھا، مفتی اسماعیل صاحب تھے اور حضرت مولانا مظہر صاحب تو اس وقت نہیں تھے لیکن مہمان تھے ہم حضرت مولانا کے، تو یہ امریکہ سے ایک آئے ہوئے تھے مسلمان، ان کے الفاظ یہ تھے، گرچہ وہ ایک خاص انداز سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو گویا کہ بس جہاں میں رہتا ہوں امریکہ میں ایسا ہے جیسے جنت، جیسے جنت۔ ان کی سازشوں کو سمجھنا، کئی اخبار ایسے نکلیں گے جن کا اوپر ٹائٹل کیا ہوگا، فلاں دکان کی سیل نکالی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کی جو تصویریں ہوں گی ایسی غلیظ اور ایسی گندی کہ آپ کے جتنے عبادات اور طاعات کے انوار ہیں ایک نظر ان پر پڑتے ہی میرے دوستو سارے صفایا ہو جائیں گے، اور اس سے پھر بچے اس کو دیکھتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں تو جو حال ہوتا ہے جی، اور جس درجے پہ ان کے دل پہنچتے ہیں وہ آخر میں پھر سب کچھ سامنے آتا ہے کہ اس کو اس سے محبت، اس کو اس سے محبت۔ اب والدین پریشان پھرتے ہیں، ان کا علاج شروع میں ہے، شروع میں۔ ایمان بچانا فرض ہے، ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ایمان کو داؤں پہ لگا کے اور یہ سب چیزیں ہم سکھاتے پھریں۔ بہرحال حضرت والا کا یہ خاص مضمون ہے کہ فانی بتوں کی عارضی رنگت پہ دل نہ دیں، ورنہ اگر ان کو دل دے دیا تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ میں نے بعض قصے آپ کو بتائے، انگلینڈ میرا جانا پچھلے سال میں گیا تھا، عبد الرحمان ایک بہت اچھا اور نیک صالح آدمی، ویسے نیک صالح دیندار نمازی وغیرہ، لیکن وہی بات کہ لڑکیوں کو اسکول بھیج رکھا ہے، جوان بیٹی اور ایک عیسائی کے ساتھ تعلق۔ جب یہ جاتا ہے وہاں ملنے کے لیے تو یہاں تک کا ٹاپ جی گھٹنے سے اوپر تک کا ٹاپ پہن کے وہ رہتی ہے اور سارا بدن کھلا ہوا، باپ سامنے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنا اس کو سمجھا لو وہ اس عیسائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے گھر میں جانا ہوا، باپ ہے اور بیوی، اس کی بیوی بچے وغیرہ سب ہیں لیکن کسی عیسائی کے اوپر عاشق، بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، نظر نہیں بچائی، تعلق پیدا ہوا، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر میرے دوستو ایمان داؤں پر لگ جاتا ہے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں بے شمار۔ حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ میں میں ایک بات عرض کروں آپ کو، اسکول میں پڑھانا اس پہلو سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اسکول میں. وہاں بچے آتے ہیں، ایک بچہ آیا، اس کی کوئی شکایت ہے، اب پیرنٹس کو بلانا ہے، وہ کہتا ہے میرے تو ابا ہے ہی نہیں، بہتری کون ہے کہ میری صرف امی ہے، ابا ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ وہ ایسی اس انداز سے معاملہ ہوا کہ اب امی مسلمان تھی، ابا غیر مسلم تھا، تو وہ غیر مسلم ہے تو وہ اس کو کوئی تعلق اسکول سے نہیں. دوسرا ایسا ہوگا کہ ابا مسلمان ہے، امی پتہ چلا غیر مسلم، لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں. ایک عالم گھرانے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، عالم گھرانہ یہاں زکریا پارک میں آئے، میں بھی جانتا تھا، تو میں نے ان سے کہا ملنے کے لیے آؤں، آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ بتاتے ہی نہیں ایڈریس. میں حیران، کیوں مجھے ایڈریس نہیں بتاتے؟ کہتے نہیں میں خود آؤں گا، میں خود آؤں گا. میں نے کہا اچھا فون نمبر دے دو، میں پتا کر لوں گا کہاں آپ ٹھہرے ہیں. میں نے فون نمبر لے کے السلام علیکم، وہ کہتے گڈ مارننگ. میں تو کہتا ہوں السلام علیکم، ادھر سے وہ کہتے گڈ مارننگ. میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا قصہ ہے، نمبر غلط ہے، کیا معاملہ ہے. پڑوسی کو میں نے پوچھا یہ برابر میں کون رہتے ہیں، فلا رہتے ہیں. میں نے فون کیا تو سلام کا جواب نہیں دیتے، کہ نہیں 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 یہ تو مسلمان لڑکی ہے، یہاں ہندو کے ساتھ ہے، اور یہ تو ہندو ہے جو پاس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ہے، عالم گھرانے کی لڑکی. اس لیے پوری امت پر حضرت والا کا میں بہت اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بصیرت سے، ایک عظیم الشان احسان ہے. جہاں جہاں تک حضرت والا کا یہ فیض اور اثر پہنچا، الحمدللہ لوگ اس دلدل سے نکلے، اور ان کو پتا چلا کہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جو ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. جی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت علاج بھی سامنے پیش کرتے ہیں، کبھی دیکھو گے تم قبروں میں ابتر حال لاشوں کا، بدترین حال، گندی سڑی ہوئی، کیڑے کھا رہے ہیں، انہی لاشوں کا وہ حال ہو جائے گا. نہ وہ دیکھنا گوارا کرے گا، نہ وہ دیکھنا یعنی اس کو دیکھنا کیا، نام لینا بھی گوارا نہیں ہوگا. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب بڑے اچھے انداز سے اسے بیان کرتے ہیں کہ دو بیٹھے جا رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، راستے میں کوئی کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے لفٹ دے دو، مجھے بھی جانا ہے، گاڑی میں جگہ خالی ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں جگہ نہیں ہے، ہمارے انجو اور مزوں میں خلل پڑ جائے گا. وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، پتا ہے میں کون ہوں؟ میں مسٹر ڈالر ہوں. اچھا مسٹر ڈالر ہو، آ جاؤ گاڑی میں، آ جاؤ، ہے جگہ ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اور ملتا ہے، کہتا ہے وہ مجھے بھی ذرا جگہ دے دو. کہ نہیں نہیں ایک کو جگہ دے دی، بڑی بات ہے، ہماری گاڑی میں جگہ کہاں ہے. کہ یو نو ہو ایم آئی، میں آئی ایم مسٹر پاؤنڈ، میں مسٹر پاؤنڈ ہوں، مجھے اچھا مسٹر پاؤنڈ، او آئیے آئیے آئیے، اس کو بھی جگہ دے دی. اب ایک بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، مجھے جگہ دے دو. کہتے نہیں جگہ نہیں ہے، دو کو جگہ دے دی، ہمارے انجو اور مزوں میں خلل پڑ رہا ہے، ہمارا لطف کم ہو رہا ہے، دوسروں کو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے. وہ کہتا ہے جگہ دے دو. کہ نہیں جگہ نہیں ہے. اب آگے کان میں کہتا ہے تم کو پتا ہے میں کون؟ میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں. اس کے حواس باختار پریشان، کہتا ہے دو منٹ کی اتنی دیر کی مہلت کہ میں گھر لوٹوں، کہ ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے. اسی وقت روح قبض ہوتی ہے، وہ بیوی نہیں، وہ گرل فرینڈ جس کے ساتھ کہتا تھا مزے لوٹ رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، کیا فکر سوار ہے، کیا گھر میں تماشا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بہت الجھن ہے، پریشانی ہے، آج کا دن کیسے گزرا، کوئی آرام نہیں، گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، جلدی سے اٹھا کے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو، کب تک یہ حال رہے گا گھر کا، بالکل نہ کھانے کے نہ پینے کے، جلدی لے جاؤ، ڈال کے آ جاؤ قبر میں، جلدی لے کے ڈالو. یہ ہماری آنکھوں کے دیکھ سامنے دیکھے ہوئے حالات ہیں میرے دوستو. ایسے سے علاج حضرت نے تجویز کیے. یہ تصور کر لو جو فلاں معشوقہ محبوبہ کا بڑا حسن پریشان کر رہا ہے، سارا بدن گندگی سے لت پت، اور سارے بدن کو اس کے مکھیوں نے گھیر رکھا ہے، اور مکھیاں بیٹھی ہوئی بھنک رہی ہے اس کے اوپر. ایک عالم مجھے یہاں کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح خراب انداز سے پیش کرنا، جی تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ابن الجوزی نے لکھا ہے، ابن الجوزی نے، یہ صحابی کی بات بتا رہا ہوں، کہ جب کسی کے حسن کی طرف نظر چلی جائے تو اس کی آلائشوں اور گندگیوں کا خیال کر لو، یہ ابن مسعود کا قول لکھا ہوا ہے. اسی کی تو حضرت نے گویا کہ تشریح کی ہے کہ اس کی آلائش اور گندگی جو بدن کے اندر ہے اس کا خیال کر لو. مشہور واقعہ ہے وہ طالب علم کا، استاد نے پوچھا دیر سے کیوں آئے؟ اب قصہ کیا پیش آیا تھا، راستے میں کچھ جھگڑا اختلاف کچھ حالات خراب تو وہ کسی کے گھر میں چلے گئے تو وہاں اس عورت نے ان کو مجبور کیا کہ زنا کرو میرے ساتھ اس نے کہا کہ نہیں میں تو بالکل نہیں کر سکتا بہت زیادہ جب مجبور کیا اچھا ٹھیک ہے مجھے اجازت دو میں استنجا کر کے آ جاؤں اور استنجے کے لیے گیا اور اپنی نجاست و گندگی بدن پہ لے پوت کر کے نکلا اب وہ عورت دیکھ رہی ہے کیسے اس کے ساتھ زنا پر تیار ہو نکالا اس کو گھر سے بھگایا جا کر غسل کر کے جب وہ استاد کے پاس حاضر ہوا تو استاد نے پوچھا یہ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگی نہیں کہاں سے لائے ہو تم کون سی خوشبو لگائی ہے اللہ کے خوف سے اس نے یہ عمل کیا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایسی خوشبو پیدا کر دی اور میں اس پر حاشیہ لگا کے کہتا ہوں یہ تو دنیا میں خوشبو کا ظہور ہوا اصل جو دار الجزا ہے وہ تو آخرت ہے وہاں جو خوشبو والے محلات ملیں گے اسے اس کا ایک اثر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا اس طرح ہے جو بچنا چاہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بچنا مشکل ہے نہیں بچا جاتا یہ دھوکہ ہے نفس کی مکاری ہے یہ سارے علاج حضرت والا علاج تجویز فرماتے ہیں تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے اور حضرت والا کا بڑا عجیب شعر ہے کہ جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے اور چمن میں جیسی ہوتی ہے عنا دل کی پذیرائی کہیں وہ مرتبے ہوتے صحراؤں میں زاغوں کے اور وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ویسے رازوں کے مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ویسے رازوں کے وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہیں رازوں کے اور وہ کرگس جو کسی گدھ کو کہتے ہیں گدھ اس کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ گندا مردار کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اور اسی پہ جا کے گرتا ہے وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کرگس جو کسی مردہ پہ ہوتا ہے فدا اختر وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے وہ کیا جانے کے کیا رتبے ہیں ان کے شاہ بازوں کے حضرت والا دبئی سے نیروبی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو یہ اشعار موضوع ہوئے ہیں دبئی سے نیروبی جہاز میں سفر کرتے ہوئے سبحان اللہ
وبرکاتہ